السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ, بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان میں کورونا کے شکار مزید 89 مریض دم توڑ گئے ہیں, جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 3,590 ہو گئی ہے. افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں COVID-19 کے 889 نئے کیسز کی خبر دی ہے, جس کے ساتھ ہی ملک میں کورونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 29,139 ہو گئی ہے. وزارت کے مطابق اب تک وبا کے نتیجے میں 598 اموات ہوئی ہیں. کابل, ہرات, ننگرہار, قندھار اور پکتیا صوبوں میں مریضوں کی تعداد 22,581 ہے, جبکہ باقی 28 صوبوں میں 6,562 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے. چین میں مزید 18 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. برازیل میں ہلاکتوں کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی ہے. دنیا بھر میں مہلک وائرس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 90,00,000 سے بڑھ گئی ہے. اموات 4,69,000 کے قریب اور 48,00,000 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں. امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 17,000 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. تصدیق شدہ کیسز کے لحاظ سے امریکہ پہلے, برازیل دوسرے اور روس تیسرے نمبر پر ہے. پاکستان میں کرونا وائرس کی تعداد میں گزشتہ 3 ہفتوں میں تیزی سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور 21 روز میں مریضوں کی تعداد میں 1,00,000 سے زائد, جبکہ اموات کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. تاہم کئی ماہرین اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ متاثر افراد کی حقیقی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتی ہے. پچھلے مارچ میں کرونا وائرس کے باعث افغانستان کے ساتھ معطل ہونے والی دو طرفہ تجارت کا سلسلہ سوموار کے روز سے بحال ہو گیا ہے, اور پہلے روز پھل, سبزیوں اور دیگر تجارتی سامان سے لدے ٹرک اور ٹرالرز تورخم چمن اور شمالی وزیرستان کے غلام خان کے سرحدی گزرگاہوں کے راستے پاکستان میں داخل ہو گئے. فیصلے کے مطابق ہفتے میں 6 دن دو طرفہ تجارت, جبکہ 1 دن آمد رفت کرنے والوں کے لیے مختص کر دیا گیا ہے. دو طرفہ تجارت کے معطل ہونے سے دونوں ممالک کے تاجروں اور کاروباری حلقوں کو بہت زیادہ مالی نقصان پہنچا ہے, اور اب توقع ہے کہ دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے سے دونوں ممالک کے تاجروں اور صنعتکاروں کو فائدہ ہوگا. معروف عالم دین اور ذاکر علامہ طالب جوہری آج کراچی میں انتقال کر گئے ہیں. وہ کئی روز سے شہر کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں زیر علاج تھے. میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ کئی روز سے انتہائی نگہداشت کی یونٹ میں وینٹیلیٹر پر تھے. علامہ طالب جوہری 27 اگست 1939 کو پیدا ہوئے. ان کے والد مشہور عالم دین علامہ مصطفیٰ خان جوہر تھے. علامہ طالب جوہری کو کئی برسوں سے پاکستانی علماء میں اہم حیثیت حاصل تھی. علامہ جوہری کی کئی کتابوں کے مصنف ہیں. انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی اور ان کی شاعری کے 3 مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں. کراچی کے نشتر پارک میں شام غریبہ کی مجلس ان کی شہرت کی خاص وجہ تھی, جسے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد سنتی تھی. وزیر اعظم عمران خان اور کئی دوسرے سیاسی رہنماؤں نے ان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے. افغانستان کے قومی سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے دوران افغان سیکیورٹی فورسز کو گزشتہ 19 برس کے مقابلے میں تشدد اور خون خرابے کے سب سے زیادہ واقعات کا سامنا رہا. کونسل کے مطابق گزشتہ 1 ہفتے کے دوران افغان سیکیورٹی فورسز کے 291 فوجی ہلاک اور 550 زخمی ہوئے. کونسل کے مطابق طالبان نے اس ہفتے کے دوران افغانستان کے 32 صوبوں میں 422 حملے کیے ہیں. کونسل کا کہنا ہے کہ طالبان کی طرف سے تشدد کم کرنے کا دعویٰ بے معنی رہا ہے, اور ان کے اقدامات امن کے بارے میں ان کے بیانات کی نفی کرتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان کے حملوں میں عورتوں اور بچوں سمیت 42 شہری ہلاک اور 105 زخمی ہوئے ہیں. ہلمن امن مارچ تحریک کے سربراہ اقبال خیبر کا کہنا ہے کہ طالبان نے افغان سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں اضافہ کر دیا ہے. انہوں نے طالبان سے مطالبہ کیا کہ وہ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کا ساتھ دیں. انہوں نے افغان حکومت سے بھی طالبان کے باقی ماندہ 2,000 قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا, اور بقول ان کے اس اقدام سے طالبان انٹرا افغان مذاکرات میں شرکت پر مجبور ہو جائیں گے. دوحا میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ ملا برادر نے قیدیوں کی رہائی, انٹرا افغان مذاکرات, شہریوں کی ہلاکتوں اور افغانستان میں COVID-19 سے نمٹنے کے لیے اقدامات کے حوالے سے بات چیت کی ہے. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا، پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں گزشتہ 3 ہفتوں میں تیزی سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور 21 روز میں مریضوں کی تعداد میں 1 لاکھ سے زائد، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد دوگنی سے بھی زیادہ ہوئی ہے۔ تاہم کئی ماہرین اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ متاثرہ افراد کی حقیقی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے سنیے کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
پاکستان میں تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد اور اموات کی شرح میں تیزی سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ یکم جون کو اس وبا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 76,332 تھی، جو 21 جون کو 181,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ یعنی محض 3 ہفتوں میں متاثرہ افراد کی تعداد میں 104,000 سے زائد مریضوں کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح اس ماہ میں اب تک یومیہ نئے کیسز کی اوسط 4,988 بنتی ہے۔ براعظم ایشیا کے 49 ممالک میں پاکستان کیسز میں اضافے کے لحاظ سے 15ویں نمبر پر ہے، جہاں 1,000,000 میں 820 افراد متاثر ہیں۔ ادھر سندھ کی صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہ نے ایسے مریضوں کی بھی ہلاکت کی تصدیق کی ہے جن میں بظاہر اس وبا کی معتدل علامات کے باعث انہیں گھر ہی میں آئسولیشن کا مشورہ دیا گیا تھا۔ ایک ویڈیو بیان میں انہوں نے ایسے 182 مریضوں کی تصدیق کی ہے جو گھروں پر ہی آئسولیشن کے دوران موت کا شکار ہوئے۔
یہ وبا ہی ایسی ہے کہ اس نے ایک دم سے سڈن ڈیتھس بھی رپورٹ کی گئی ہیں، اور سڈن ڈیتھس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ کارڈیک سمپٹمز کی وجہ سے اور کارڈیک فیلئر یا لنگس کی جو ہے بالکل جو ہے سانس لینے کی جو ہے تکلیف کی وجہ سے ایک دم سے ڈیتھ ہو سکتی ہے۔
لیکن کئی ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان میں پیش کردہ اعداد و شمار سے کہیں زیادہ بڑی تعداد میں متاثرہ مریض ہو سکتے ہیں۔ کراچی کے انڈس اسپتال کے سربراہ ڈاکٹر عبدالباری خان کا کہنا ہے کہ بہت سے مریض اسپتالوں کا رخ نہیں کرنا چاہتے اور وہ علامات ظاہر ہونے کے بعد اپنے گھروں میں ہی رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں، جبکہ کئی شہور کی کمی کی وجہ سے بھی اس مسئلے کو اب تک سنجیدہ نہیں لیتے۔
اصل میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور جب تک لوگ ایجوکیٹ نہیں ہوں گے، لوگ خود سیلف لاک ڈاؤن میں نہیں جائیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ پرابلم یہ ہے ہمارے ساتھ، ہر ایک کو بتانا ہے کہ یہ سیریس ایشو ہے، اس میں ایسے مذاق کی بات نہیں ہے کہ مذاق ہو رہا ہے۔
ادھر ملک میں وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن پر بھی عمل درآمد کیا جا رہا ہے، جس کے تحت وبا سے متاثرہ مخصوص علاقے ہی بند کیے گئے ہیں۔ پنجاب کی صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے اثرات 15 روز بعد آنا شروع ہوں گے۔
جن علاقوں کے اندر زیادہ کیسز ہیں، تو وہ جو علاقے تھے جن میں ہاٹ اسپاٹس جن کو ہم نے ڈکلیئر کیا، ان علاقوں کو ہم نے دیکھا اور پھر ان علاقوں کو اس وقت بند کیا۔ اس کا فائدہ تو 15 دنوں کے بعد نظر آئے گا نا، لیکن آئی ایشور یو وہ جو وائرل ٹرانسمیشن ہوتی ہے دیٹ کین بی سٹاپ ٹو سم ایکسٹینٹ۔
دوسری جانب ملک میں اب تک اس وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3,590 ہو چکی ہے، جو متاثرہ افراد کا 2% بنتی ہے۔ یکم جون کو ملک میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1,621 تھی، اور 21 روز بعد ہلاکتوں کی تعداد دوگنی ہو چکی ہے۔ براعظم ایشیا میں پاکستان اس وبا سے زیادہ ہلاکتوں کی فہرست میں 5ویں نمبر پر آ گیا ہے، اور اس سے اوپر بھارت، ایران، ترکی اور چین جیسے ممالک ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی شرح کے لحاظ سے پاکستان میں 10 لاکھ میں سے 16 افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور یہ شرح خطے کے دیگر ممالک یعنی بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان، مالدیو اور چین سے بھی کہیں زیادہ بلند، تاہم ایران اور سعودی عرب سے کم ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اور کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے بعد اب آئیے پروگرام میں شامل دوسری اہم رپورٹوں کی جانب۔ پاکستان بار کونسل نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس پر دائر پٹیشن کے فیصلے کے حوالے سے نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ ایف بی آر سے متعلق فیصلے کا پیراگراف اس فیصلے کی روح کے ہی خلاف ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے عاصم علی رانا اپنی رپورٹ میں۔
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس پر ان کی درخواست پر فیصلے میں اس ریفرنس کو کالا دھن قرار دیا گیا ہے، لیکن ایف بی آر کے ذریعے ان کی اہلیہ اور بچوں کی بیرون ملک جائیدادوں کی تحقیقات کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سپریم کورٹ میں اگرچہ ویڈیو لنک کے ذریعے اپنی جائیدادوں کی تفصیل، پیسوں کی بیرون ملک تفصیل پر عدالت میں بتا چکی اور ایک لفافے میں تمام دستاویزات بھی دی گئیں، لیکن عدالت نے ایف بی آر کے ذریعے تحقیقات کروانے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین عابد ساقی کہتے ہیں کہ کونسل اس مختصر فیصلے کے پیراگراف 9 سے متفق نہیں ہے اور اس پر نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ فیصلہ کیا گیا ہے عابد ساقی کے مطابق جب عدالت نے صدارتی ریفرنس اور شو کاز نوٹس کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تو اس معاملے کو ایف بی آر کی رپورٹ سے مشروط کرنے اور سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک بار پھر جج کے خلاف کارروائی کا اختیار دینے کا کوئی جواز نہیں یہ حصہ فیصلے کی روح سے میل نہیں کھاتا اس لیے بار کونسل اس پیراگراف کو حذف کرنے کی اپیل دائر کرے گی
وہ جو پیراگراف 9 آف دی شارٹ آرڈر ہے اس سے ہماری ریزرویشن ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سمجھ رہی ہے کہ ان کا ٹکراؤ ہے ورنہ جج نے تو اپنے آئینی ضمیر اور قانونی شعور کے مطابق فیصلے کیے ہیں ان اینٹیسپیشن آف ہز بیکمنگ چیف جسٹس ان فیوچر
اس بارے میں سپریم کورٹ کے وکیل اظہر صدیق کہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے ان دستاویزات کو پیش کرنے میں 13 ماہ لگا دیے پہلے دن ان دستاویزات کو لے آتے تو معاملہ ختم ہوتا احتساب کا دوہرا نظام نہیں ہو سکتا ایک سیاستدان ہر جگہ پر جواب دہ ہے اگر وہ جواب دہ ہے تو ایک جج کو بھی جواب دینا چاہیے
ایف بی آر نے کوئی اسیسمنٹ وغیرہ نہیں کرنی ہے ایف بی آر میں انہوں نے انکم ٹیکس کی ریٹرنوں میں ویل سٹیٹمنٹ میں ڈکلیئر ہی کچھ نہیں کیا وہ کہہ دینے سے باتیں ہو رہے ہیں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ یہ دیکھیں جو ہے نا احتساب کا دوہرا نظام نہیں ہو سکتا ایک سیاستدان کے احتساب جو ہے جو آئین اور قانون کے مطابق دیا ہوا ہے اس کے مطابق اس کے بیوی بچے سارے جواب دے ہیں پبلک آفس ہولڈر اس طرح ایک جج کو بھی اسی طرح جواب دے ہونا چاہیے جو وہ پرنسپل ہے سارے
اظہر صدیق کا کہنا تھا کہ ملک میں وکلا کی بار کی سیاست میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے وکلا کی اکثریت ہے اور وہ اس احتساب کے عمل کے ہی خلاف ہیں لہٰذا وہ اس عمل کو رکوانے کے لیے وکلا کو استعمال کر رہے ہیں
بار کونسل یا بار ایسوسی ایشن میں سیاسی وابستگیاں موجود ہیں اور ہر ایک کو پتا ہے کہ اس وقت احتساب کے کانٹیکس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ سامنے ہے تو وہ اپنے طور پر لے کر چل رہے ہیں لیکن اسی وجہ ہے کہ قاضی فائزہ افتخار چودھری طرح کی تحریک کوئی بن نہیں سکی
وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل عابد ساقی نے کہا کہ تفصیلی فیصلے کے بعد نظر ثانی درخواست دائر کریں گے حکومتی دباؤ میں ایف بی آر سے شفاف تحقیقات کی امید نہیں ادھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکلا نے نظر ثانی درخواست پر مشاورت شروع کر دی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ ایف بی آر کو کیس بھیجنے کی پہلے ہی مخالفت کر چکے ہیں عاصم علی رانا اردو وی او اے اسلام آباد
پاکستان کے سینئر سیاستدان اور حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے رکن پارلیمنٹ میاں ریاض حسین پیرزادہ نے پاک فوج کی کاروباری سرگرمیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ فوج کے یہ اقدامات عوام میں اس کا احترام اور ساکھ کو متاثر کر رہے ہیں اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان
قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فوج کی کاروباری سرگرمیوں کے لیے جنوبی پنجاب میں زمینیں حاصل کی جا رہی ہیں اور چولستان کے علاقے سے فوج 800 سال سے آباد لوگوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کر رہی ہے سابق وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ عوام نے انہیں 6 مرتبہ رکن پارلیمان منتخب کیا اگر وہ ان مسائل پر بات نہ کریں تو یہ انہیں منتخب کرنے والوں کے ساتھ زیادتی ہوگی لیکن حالات ایسے ہیں کہ بات نہ کریں تو مرتے ہیں بات کریں تو پہاڑ کو سر مارنے کے مترادف ہے ریاض پیرزادہ نے کہا کہ بہاولپور کے لوگوں کے ساتھ فوج کی جانب سے ویسا ہی سلوک روا رکھا جا رہا ہے جیسا امریکہ میں ریڈ انڈینز کے ساتھ رکھا گیا اور انہیں ان کے علاقوں سے ہی محروم کیا جا رہا ہے
6 دفعہ پارلیمنٹ میں آنے والا شخص اگر عوام کی نمائندگی نہیں کرتا تو پھر کیا کرے میں بتائیں میرے ساتھ جو اتنی مہربانی لوگوں نے کی جناب اسپیکر پانی سے ہم محروم ہمارے زمینوں سے ہم محروم چولستان کا علاقہ آرمی ایکسرسائز ایریا ڈکلیئر ہو گیا وہاں پہ لوگوں کو اب ریٹائرڈ حوالدار اور ریٹائرڈ کرنل وہاں پھرتے ہیں لوگوں سے پیسے لیتے ہیں ڈنڈے مار کے ان بھگاتے ہیں 800 سال سے لوگ جن زمینوں پہ قابض تھے جناب اسپیکر آج حال وہ ہے جو ریڈ انڈینز کے ساتھ ہو رہا تھا کہ ریڈ انڈینز کی زمینوں اور چراگاہوں کو ختم کر دیا گیا جو ایبوریجنز کے ساتھ آسٹریلیا میں ہوا آج چولستان اور بہاولپور کے ذمہ داروں کے ساتھ اور بلکہ ان آبادیوں کے ساتھ جو رقبے کمانڈ رقبے ہیں ان پر بھی آ کر آرمی نے قبضے کر لیے ہیں
سابق وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ ان اقدامات کی وجہ سے فوج کی بدنامی ہو رہی ہے اور عوام کے دلوں میں اپنے محافظوں کی عزت اور احترام میں کمی آ رہی ہے سینئر صحافی و تجزیہ نگار سہیل بڑائچ کہتے ہیں کہ ریاست کو طے کرنا ہوگا کہ فوج اور دیگر اداروں میں کہاں حد بندی طے کرنی ہے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں علیحدگی کی باتیں چل رہی ہیں سندھ میں فوج پر حملے ہو رہے ہیں ایسے میں اگر جنوبی پنجاب سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں تو یہ بہت افسوسناک ہوگا
الٹیمیٹلی تو پاکستان کی جو ریاست ہے اس کو یہ طے کرنا چاہیے کہ بھئی ہم نے کہاں جا کے سول اور ملٹری کے معاملات کو کے درمیان کوئی حد بندی کرنی ہے. سندھ میں بلوچستان میں ہر جگہ مسائل کا شکار ہے اور وہ ریاستی اداروں سے ہر جگہ شکایات ہے. آپ کو پتا ہے سندھ میں حملے ہو رہے ہیں, بلوچستان میں لڑائی جاری ہے. ٹھیک ہے, کے پی کے اور پنجاب بھی کچھ تھوڑے سے پرسکون ہے.
تجزیہ کار ریٹائرڈ جنرل طلعت مسعود کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سی افواج سیولین سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہیں اور فوج کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے ملک کے معاشی و اقتصادی حالات کو بہتر کرنے میں یہ مثبت ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فوج کو البتہ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس حد تک ان کاروباری سرگرمیوں میں ملوث ہوا جائے تاکہ ان پر تنقید نہ کی جا سکے.
پر خاص طور سے میں نے دیکھا ہے کہ جو تنقید ہوتی ہے اس کا جو محور ہے وہ زیادہ تر یہ ہے کہ ڈیفنس سوسائٹیز وغیرہ جو ہیں تو یہ اور یہ کافی لیڈ سوسائٹیز ہیں اور ان کو کچھ کنسیشنز بھی رعایت بھی زیادہ ملتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ البتہ ان کو غور کرنے کی شاید ضرورت ہے کہ کس حد تک اس میں منظم ہونا چاہیے اور پھر کس طریقے سے سویلینس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ ان کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے.
پاکستان میں فوج کی کاروباری سرگرمیوں پر عوامی سطح پر بات ہوتی رہتی ہے لیکن پارلیمان کے ایوان میں براہ راست فوج کے ان اقدامات پر سینئر رکن پارلیمنٹ کی جانب سے تنقید کو ایک غیر معمولی عمل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان کے بڑے صحافتی ادارے جنگ گروپ کے مالک میر شکیل الرحمان پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں گزشتہ 3 ماہ سے جیل میں ہے, تاہم ابھی تک ان کے خلاف کوئی ریفرنس دائر نہیں کیا گیا. پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں اور صحافتی حلقے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کو آزادی اظہار پر حملہ قرار دے رہے ہیں. حکومت کا موقف ہے کہ انہیں نیب نے گرفتار کیا جو خود مختار ادارہ ہے, لہذا حکومت کو مورد الزام ٹھہرانا درست نہیں. مزید تفصیل اسد صہیب کی رپورٹ میں پیش ہے.
پاکستان کے صحافتی اور سیاسی حلقے میر شکیل الرحمان کی طویل عرصے سے گرفتاری پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. جنگ گروپ سے وابستہ صحافیوں کا کہنا ہے کہ انہیں حکومت کی ناقص پالیسیوں کا پردہ فاش کرنے پر جھوٹے کیس میں پھنسایا گیا. نیب ترجمان کے مطابق میر شکیل الرحمان پر 1986 میں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف سے 54 کنال اراضی کے پلاٹ بطور رشوت لینے کا الزام ہے. اس وقت نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے. پاکستان کے صحافتی حلقوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا یہ موقف ہے کہ پاکستان میں جو بھی ادارہ یا شخص ریاست یا ریاستی بیانیے سے ہٹ کر آزاد رائے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے. پاکستان کے سینئر صحافی حسین نقی کہتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا کبھی بھی آزاد نہیں رہا. ان کے بقول میڈیا کے خلاف اقدامات کا آغاز 1948 میں قیام پاکستان کے کچھ عرصے بعد ہی ہو گیا تھا.
میڈیا کے خلاف کارروائی جو تھی وہ 1948 سے شروع. کئی اخبار بند ہو گئے تھے, لاہور کے اور دوسری جگہوں کے اور کراچی کے بھی, تو یہ کارروائی تو وہاں سے شروع ہوئی. جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ پہلے کہتی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, چاہے وہ عمران خان ہوں, چاہے وہ نواز شریف ہوں, چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہوں, چاہے بے نظیر ہو, چاہے کوئی بھی ہو, ان سب نے یہ کہا تھا اور اس کے بعد وہ سب اس وقت پھر جاتے ہیں.
ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے حارث حلیق کہتے ہیں کہ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری در حقیقت پاکستان میں اظہار رائے پر قدغن کی ایک اور مثال ہے.
میں نہیں جانتا کہ میر شکیل الرحمان صاحب کے کاروباری معاملات کس حد تک درست ہیں, لیکن بحیثیت ایک انسانی حقوق کے دفاع کار کے جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے, اس نے جب اس معاملے کو دیکھا اور نیب کے دیگر معاملات بھی ہماری نظر سے گزرے ہیں, تو اس میں ہمیں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس کا اس جو پرٹیکولر کیس کا تعلق جو پاکستان میں اس وقت حکومت کی طرف سے اظہار رائے کی آزادیوں پر پابندی کا ایک سلسلہ ہے, یہ اس کی ایک کڑی ہمیں محسوس ہوتی ہے.
سینئر قانون دان اکرم شیخ کہتے ہیں کہ اگر نیب کو اس معاملے میں کوئی شبہ ہے تو میر شکیل الرحمان سے کاغذات یا متعلقہ ریکارڈ طلب کر سکتی ہے. اگر نیب مطمئن نہ ہو تو انہیں دوبارہ نوٹس دیا جائے, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انکوائری سٹیج پر ہی کسی کو گرفتار کر لیا جائے. یہ غیر قانونی اقدام ہے.
میر شکیل الرحمان کا یہ جو داستان ہے ان کے زمین کی خریداری کی, دی اونلی ایررگولیرٹی ناٹ کرپشن کہ ان کو جو پلاٹ الاٹ ہوئے ہیں وہ ایک سمیٹری میں ہو گئے ہیں, ایک ترتیب میں. کچھ الزامات ہیں جس کے متعلق نیب کو شبہات ہیں, نیب اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتی ہے, ان کو بلائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ انکوائری کے لیے بلائیں اور گرفتار کر کے بٹھا لیں. دس از انکانسٹیٹیوشن.
سینئر قانون دان اظہر صدیق ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ نیب قوانین کی شق 18 اور 24 کے تحت شواہد ملنے پر ملزم کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس میں کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے۔
نیب کے قوانین کے تحت گرفتاری کا طریقہ کار دیا ہوا ہے سیکشن 18 اور 24 کے تحت، اور جب ایویڈنس اویلیبل ہوتی ہے تو وارنٹ آف اریسٹ جاری کر کے کسی وقت بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ میر شکیل الرحمان کے ساتھ کوئی انوکھا سلوک نہیں ہوا ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو۔
وائس آف امریکہ نے نیب کا موقف جاننے کے لیے ترجمان نیب سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے، نیب اور ملزم دونوں نے اپنا موقف عدالت میں پیش کیا ہے، لہٰذا اس معاملے میں کیا سرائیوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اس سے قبل پاکستان کی حکومت کا بھی یہ موقف رہا ہے کہ میر شکیل الرحمان کو نیب نے گرفتار کیا، جو ایک خود مختار ادارہ ہے، لہٰذا حکومت کو ان کی گرفتاری پر الزام دینا مناسب نہیں ہے۔ اسد صہیب، اردو وی او اے، لاہور۔
پاکستان کے معروف عالم دین اور ذاکر علامہ طالب جوہری کراچی میں انتقال کر گئے۔ وہ کئی روز سے شہر کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق گزشتہ کئی روز سے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں وینٹیلیٹر پر تھے۔ علامہ طالب جوہری 27 اگست 1939 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد مشہور عالم دین علامہ مصطفیٰ خان جوہر تھے۔ علامہ طالب جوہری کو کئی برسوں سے پاکستانی علماء میں اہم حیثیت حاصل تھی۔ علامہ جوہری کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی اور ان کی شاعری کے 3 مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ کراچی کے نشتر پارک میں شام غریبہ کی مجلس ان کی شہرت کی خاص وجہ تھی، جسے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد سنتی تھی۔ وزیراعظم عمران خان اور کئی دوسرے سیاسی رہنماؤں نے ان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ پچھلے مارچ میں کرونا وائرس کے باعث افغانستان کے ساتھ معطل ہونے والے 2 طرفہ تجارت کا سلسلہ سوموار کے روز سے بحال ہو گیا، اور پہلے روز پھل سبزیوں اور دیگر تجارتی سامان سے لدے ٹرک اور ٹرالرز تورخم چمن اور شمالی وزیرستان کے غلام خان کے سرحدی گزرگاہوں کے راستے پاکستان میں داخل ہوئے۔ فیصلے کے مطابق ہفتے میں 6 دن 2 طرفہ تجارت جبکہ 1 دن آمد و رفت کرنے والوں کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ 2 طرفہ تجارت کے معطل ہونے سے دونوں ملکوں کے تاجروں اور کاروباری حلقوں کو بہت زیادہ مالی نقصان پہنچا ہے۔ اب توقع ہے کہ 2 طرفہ تجارت کو فروغ دینے سے دونوں ملکوں میں تاجروں اور صنعتکاروں کو فائدہ ہوگا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
پچھلے مارچ کے 30ویں ہفتے میں کرونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر پاکستان اور افغانستان کے درمیان معطل ہونے والے 2 طرفہ تجارت کا سلسلہ سوموار کے روز سے بحال ہو گیا ہے، اور پہلے روز افغانستان سے پھل سبزیوں اور دیگر تجارتی سامان سے لدے ٹرک تورخم چمن اور شمالی وزیرستان کے غلام خان کے سرحدی گزرگاہوں کے راستے پاکستان کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں۔ تورخم میں ضلع خیبر کے تاجروں کے ایک تنظیم کی سیکرٹری نور علی نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
یہ تو بڑا اچھا اقدام ہے، اور آج 11 بجے امپورٹ کا جو فریش فروٹ اور سبزی ہے وہ شروع ہو گئے، اور جو پالیسی گورنمنٹ نے بنائی ہے اسی کے تحت پر 3 مہینے بعد یہ چل رہے ہیں۔ ڈرائیور جو ہے وہ گیٹ پر آتا ہے اور پھر گیٹ میں پھر تبدیل ہوتا ہے۔ پاکستان کے لیے جو گاڑی آتی ہے اور افغانستان کے لیے جو گاڑی بھی جاتی ہے اس کا بھی وہی قانون ہے جو افغانستان والے گاڑیوں کا ہے۔
سرحدی گزرگاہوں کے بندش کے بعد پاکستان نے افغان حکومت کی درخواست پر کراچی کے راستے ٹرانزٹ ٹریڈ اور پاکستان سے تجارتی اشیاء کی محدود پیمانے پر برآمدات کو پچھلے 10 اپریل سے بحال کر دیا تھا۔ تاہم پاکستان اور افغان تاجر اس دوران 2 طرفہ تجارت کو مکمل طور پر بحال کرنے کے مطالبے کر رہے تھے۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والے پاکستان اور افغانستان کی تاجروں کی مشترکہ تنظیم کے ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن احمد شاہ افغان نے 2 طرفہ تجارت کی بحالی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
یہ دراصل بہت اچھا سٹیپ ہے جو گورنمنٹ نے لیا ہوا ہے۔ بزنس کمیونٹی اکراس دی بارڈر دونوں اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ فیوچر میں اس طرح کوئی مزید کی پرابلم نہ ہو، کیونکہ پرابلم کی وجہ سے کافی بزنس کو نقصان ہو چکا ہے اور بزنس کمیونٹی فردر نقصان کو برداشت بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ 4 مہینوں سے بارڈر بند تھا اور بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ بلینز آف روپیز میں نقصان ہو چکا ہے دونوں سائڈ۔
دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے افغان تاجر احمد شاہ کا کہنا ہے،
سمپل بات یہ ہے کہ بزنس کو سیاست سے الگ کرنا ہوگا۔ یہ سب سے آسان اور بیسٹ مشورہ ہمارا بزنس کمیونٹی کا یہ ہے کہ بزنس الگ ہونا چاہیے اور سیاست الگ ہونا چاہیے۔
2 طرفہ تجارت کی بحالی سے دونوں ممالک میں پیدا ہونے والے پھل، سبزیوں اور دیگر زرعی اجناس کی قیمتوں پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے. ادھر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز پر ہونے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور مرنے والے کیپٹن سبی اور اہلکار نوید کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کی ہے. دو روز قبل ہونے والے اس حملے کی ذمہ داری سرحد پار افغانستان میں روپوش کلدم تحریک طالبان پاکستان سے علیحدہ ہونے والے دڑے جماعت الاحرار نے قبول کی ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان میں سیاحت کے لیے مقبول مقام گلگت بلتستان ان دنوں کرونا وائرس کی وجہ سے زبوں حالی کا شکار ہے. وہاں رواں برس نہ سیاح ہیں اور نہ ہی کاروباری سرگرمیاں، جس کی وجہ سیاحت کے شعبے سے وابستہ خاندان پریشانی میں مبتلا ہیں. اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
گلگت بلتستان کی وادی ہنسا کے علاقہ گلمت کی رہائشی شمیم بانو گزشتہ 22 سال سے قالین بافی کی صنعت سے وابستہ ہیں. ان کے مطابق کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے اس سال اب تک کسی نے بھی ان کے سینٹر کا رخ نہیں کیا ہے. 8 خواتین پر مشتمل کارگاہ مرکز کا تمام تر دار و مدار سیاحت سے جڑا ہوا ہے. شمیم بانو کے مطابق اس سال انہیں شدید مالی بحران کا خدشہ لاحق ہے.
سیاحوں کے نہ آنے سے یہاں پر کاروبار بالکل ختم ہو گیا ہے اور علاقہ بالکل سنسان ہے. یہاں پر ہماری خواتین جو ہمارے کارپیٹ سینٹر میں کام کرتی ہیں وہ تقریباً 2.5-3 لاکھ روپے کما لیتی تھی، لیکن اس دفعہ شاید کوئی 1 روپیہ بھی نہ کما سکے.
43 سالہ شمیم بانو کے مطابق سیاحت کا سلسلہ مارچ کے مہینے سے شروع ہو کر نومبر کے پہلے ہفتے تک جاری رہتا ہے. شہر سیاحوں سے بھرے رہتے ہیں اور یوں ہر جگہ رونق لگی رہتی ہے. حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 15 لاکھ آبادی پر مشتمل گلگت بلتستان کی معیشت کا 65% سے 70% دار و مدار سیاحت سے وابستہ ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے گلگت بلتستان میں محکمہ سیاحت کے ڈائریکٹر اقبال حسین نے بتایا کہ گزشتہ سال 14 لاکھ جبکہ 2018 میں 17 لاکھ افراد نے گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں کی سیر کی، جبکہ رواں سال ریکارڈ تعداد میں سیاح متوقع تھے.
اس کی تو 65% لوگ جو ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس انڈسٹری سے وابستہ ہے. یہاں پہ ریونیو کے حساب سے دیکھیں، اس میں دو مختلف چیزیں ہیں. ایک تو نیشنل ڈومیسٹک ٹورسٹ ہے اور انٹرنیشنل ٹورسٹ ہے. انٹرنیشنل ٹورسٹ جب وزٹ کرتا ہے ایٹ لیسٹ تقریباً کوئی 40-45 تھاؤزینڈ پر ویک خرچ کرتا ہے یہاں پہ گلگت بلتستان میں. اسی طرح جب ایک ڈومیسٹک ٹورسٹ وزٹ کرتا ہے تو تقریباً 25-30 ہزار روپے ایک ہفتے میں خرچ کرتا ہے.
گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان کے مطابق اگرچہ علاقے کے بیشتر افراد کا روزگار سیاحت سے جڑا ہوا ہے اور وزیر اعظم کی جانب سے بھی بار بار سیاحت کے فروغ پر زور دیا جاتا ہے، لیکن علاقے کے بہتر مستقبل کی خاطر وہ سیاحت کا شعبہ نہیں کھول سکتا.
ہمیں اندازہ ہے کہ ٹوریزم سیکٹر سے، ہوٹلز کے نہ کھلنے سے، ٹورسٹ فلو نہ کرنے سے لگ بھگ ہمارے 50 ہزار سے زائد لوگوں کا روزگار جو ہے وہ ڈائریکٹ افیکٹ ہوگا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوریزم کا ریوائیول ہو سکتا ہے، اگلے سال پھر دوبارہ آ جائے گا معاملہ. انسانی جانوں کا جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا.
کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان میں 3.5 ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ مصدقہ کیسز کی تعداد 2.25 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے. گلگت بلتستان میں اس مہلک وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 22 جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد تقریباً 1300 ہو چکی ہے. نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے مشرقی لداخ میں بھارت اور چین کے فوجیوں میں ہونے والی پرتشدد جھڑپ کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے منعقد کیے جانے والے کل جماعتی اجلاس میں جو بیان دیا تھا اس پر پیدا ہونے والا تنازع ابھی ختم نہیں ہو رہا. وزیر اعظم نے کہا تھا کہ نہ تو کوئی بھارتی علاقے میں داخل ہوا اور نہ ہی ہماری کسی پوسٹ پر کسی کا قبضہ ہے. اس پر اپوزیشن جماعت کانگریس کے متعدد رہنما سوال اٹھا رہے ہیں. سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم مودی کو اپنے الفاظ کے مضمرات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی تجزیاتی رپورٹ میں پیش خدمت ہے.
گلوان وادی سے متعلق دیے گئے وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان پر سب سے پہلے سینئر کانگریس رہنما راہل گاندھی نے سوال اٹھائے اور پوچھا کہ اگر چینی فوجی بھارتی علاقے میں نہیں آئے تو ہمارے فوجی کیوں مارے گئے اور کہاں مارے گئے. انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ وزیر اعظم مودی نے بھارتی زمین چین کے حوالے کر دی ہے. اس پر وزیر اعظم کے دفتر سے ایک وضاحتی بیان جاری کیا گیا اور کہا گیا کہ وزیر اعظم کا بیان 15 جون کے واقعہ سے متعلق ہے جب بھارتی فوجیوں نے چینی فوجیوں کی جانب سے کی جانے والی سرحدی خلاف ورزی اور ڈھانچہ کھڑا کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ وزیراعظم کے دفتر کے مطابق کچھ لوگ وزیراعظم کے بیان کی شرنگیز ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کانگریس نے اس بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سچ کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ ادھر سابق وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے پیر کے روز ایک بیان جاری کرتے ہوئے وزیراعظم کے بیان پر اعتراض کیا اور کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کو اپنے الفاظ کے مضمرات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور انہیں چین کو اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ لائن آف کنٹرول ایل اے سی پر موجودہ صورتحال کے تعلق سے اپنے موقف کی تائید میں ان کے الفاظ کو استعمال کرے۔ منموہن سنگھ نے حکومت کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ غلط اطلاع سفارتکاری یا فیصلہ کن قیادت کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں خطروں اور دھمکیوں کے آگے نہ تو جھکنا چاہیے اور نہ ہی اپنی علاقائی سالمیت سے سمجھوتے کی اجازت دینی چاہیے۔ تاہم انہوں نے بھارت چین سرحد پر کشیدگی کم کیے جانے کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا۔ ادھر سینئر کانگریس رہنما کپل سبل نے ایک نیوز کانفرنس کر کے حکومت کے سامنے 5 سوالات رکھے اور کہا کہ وزیر اعظم اور ان کے دفتر کا بیان کچھ اور ہے اور وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور فوجی افسران کے بیانات کچھ اور ہیں۔ انہوں نے سیٹلائٹ تصاویر کے حوالے سے کہا،
جو سیٹلائٹ امیجری دکھاتی ہے وہ صاف طور پہ یہ دکھاتی ہے کہ چینیوں نے اس پار ایل اے سی کے اس پار آ کر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور قبضہ کیا۔ پانگ سونگ، پینگ سونگ سو لیک ایریا میں 8 کلومیٹر تک اندر آئے، 60 پرماننٹ سٹرکچرز انہوں نے بنا دیے وہاں، اور بنکر بنائے، بوٹ پیڈ بنائے اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔
سینئر کانگریس رہنما پی چدمبرم، منیش تیواری اور رندیپ سنگھ سرجے والا نے بھی وزیر اعظم کے بیان پر نکتہ چینی کی اور پوچھا کہ کیا بھارتی علاقے چین کے حوالے کر دیے گئے ہیں، لیکن حکمراں بھارتی جنتا پارٹی اس معاملے پر پوری طرح وزیر اعظم کے ساتھ ہے۔ پارٹی صدر جے پی نڈا نے منموہن سنگھ اور دیگر رہنماؤں کے بیانات پر تنقید کی اور کہا کہ انہیں سیکورٹی فورسز کی بار بار توہین کرنا اور ان کی شجاعت پر سوال اٹھانا بند کر دینا چاہیے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے بحیثیت وزیر اعظم سینکڑوں کلومیٹر بھارتی علاقہ چین کے حوالے کیا تھا۔ وزیر داخلہ امت شاہ اور دیگر بی جے پی رہنماؤں نے بھی راہل گاندھی اور کانگریس کے دوسرے رہنماؤں کے بیانات پر تنقید کی ہے اور بیانات کو ملک مخالف قرار دیا ہے۔ ادھر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ کانگریس کو جس پرزور انداز میں وزیر اعظم کے بیان کے معاملے کو اٹھانا چاہیے وہ نہیں اٹھا پا رہی ہے۔ حزب اختلاف کی دیگر جماعتیں بھی خاموش ہیں۔ جو علاقائی جماعتیں ریاستوں میں برسر اقتدار ہیں وہ اپنی حکومت چلانے کے لیے مرکزی حکومت پر بہت زیادہ منحصر ہیں۔ اسی درمیان دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ اس وقت بھارت دو محاذوں پر چین سے لڑ رہا ہے، ایک کرونا وائرس سے اور دوسرے سرحد پر۔ ان کے مطابق یہ وقت سیاست کرنے کا نہیں ہے۔ ایک سینئر تجزیہ کار اور صحافی ہرتوش سنگھ بل کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے بیان سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے۔
سوال اٹھائے جا رہے ہیں پر میرے کو لگتا نہیں ہے کہ جس طرح کا کنٹرول میڈیا پہ ہے، انفارمیشن کی ڈسمینیشن پہ مودی سرکار کا ہے، کہ جن کارنوں پہ سوال اٹھائے جانے چاہیے وہ کارن بھی جنتا تک ابھی تک نہیں پہنچے ہیں۔ تو میرے کو لگتا ہے ہاں کئی جگہ سوال اٹھائے جائیں گے، پر زیادہ تر یہ جو کمپلیٹ ایک انفارمیشن مینجمنٹ ہے مودی سرکار کی، اس کے تحت یہ بھی مینج ہو جائے گا، پبلک ریئیکشن کا اتنا فرق نہیں پڑے گا۔
بعض دیگر تجزیہ کاروں کے مطابق وزیر اعظم کے موجودہ بیان سے ان کی ساکھ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس وقت ملک میں چین کے خلاف زبردست غم و غصہ ہے اور اس معاملے پر عوام حکومت کے ساتھ ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے اور آپ ہمارا نیوز شو سن رہے ہیں۔ افغانستان کی قومی سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے دوران افغان سیکیورٹی فورسز کو گزشتہ 19 برس کے مقابلے میں تشدد اور خون خرابے کے سب سے زیادہ واقعات کا سامنا رہا۔ کونسل کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران افغان سیکیورٹی فورسز کے 291 فوجی ہلاک اور 550 زخمی ہو گئے۔ کونسل کے مطابق طالبان نے اس ہفتے کے دوران افغانستان کے 32 صوبوں میں 422 حملے کیے۔ کونسل نے بتایا کہ طالبان کی طرف سے تشدد کم کرنے کا دعویٰ بے معنی ہے اور ان کے اقدامات امن کے بارے میں ان کے بیانات کی نفی کرتے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان کے حملوں میں عورتوں اور بچوں سمیت 42 شہری ہلاک اور 105 زخمی ہوئے۔ ہلبند امن مارچ تحریک کے سربراہ اقبال خیبر کا کہنا ہے کہ طالبان نے افغان سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کا ساتھ دیں۔ انہوں نے افغان حکومت سے بھی طالبان کے باقی باندھا 2000 قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا اور بقول ان کے اس اقدام سے طالبان انٹرا افغان مذاکرات میں شرکت پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوحا میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ ملا برادر نے قیدیوں کی رہائی، بین الافغان مذاکرات، شہریوں کی ہلاکتوں اور افغانستان میں COVID-19 سے نمٹنے کے لیے اقدامات کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کی رپورٹ میں 15 ایسے پرتشدد واقعات کا ذکر کیا گیا ہے جن کا نشانہ صحت کے مراکز تھے۔ اتوار کے روز جاری ہونے والی اس رپورٹ کے مطابق عالمگیر کرونا وبا کے پیش نظر یہ خطرناک رجحان ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی خصوصی رپورٹ میں افغان حکومت کی فوجوں اور طالبان پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی وبا کے دوران ہیلتھ ورکرز اور صحت کے مراکز پر جان بوجھ کر حملے کر رہے ہیں۔ اب تک تقریباً 29,000 افغان افراد اس مرض کا شکار ہوئے ہیں جبکہ 600 اموات ہو چکی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چونکہ وہاں ٹیسٹنگ کی سہولتیں ناکافی ہیں اس لیے یہ تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کی تازہ ترین رپورٹ میں مارچ سے اب تک 15 ایسے واقعات کی دستاویزی شہادت پیش کی گئی ہے جس کے مطابق ہیلتھ کیئر نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ ان میں زیادہ حملے طالبان نے کیے۔ اس رپورٹ میں افغان سیکورٹی فورسز کو بھی 3 حملوں کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ اس کے علاوہ ایک واقعے میں دونوں فورسز کی جھڑپ کے دوران ایک مرکز لپیٹ میں آ گیا۔ اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی رپورٹ میں دانستہ کیے جانے والے ان حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی افغانستان کے پاس وسائل ناکافی ہیں اور ایسے حالات میں ہیلتھ ورکرز اور مراکز کو نشانہ بنانے سے یہ سہولتیں اور بھی کم ہو جائیں گی۔ اسی دوران افغانستان میں امریکی سفارت خانہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کام کر رہا ہے اور ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق عملے کے 20 افراد وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ ان میں اکثریت ان نیپالی گورکھوں کی ہے جو سفارت خانے کی سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ جس دن یہ رپورٹ جاری ہوئی اسی روز افغان حکام نے ملک کے شمالی علاقوں میں تازہ جھڑپوں کی اطلاع دی۔ افغان قومی سلامتی کے ادارے نے اتوار کو بتایا کہ پچھلے ہفتے پورے ملک میں طالبان حملوں میں 42 شہری ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ طالبان نے ابھی تک اس بارے میں اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ عالمی ادارہ صحت نے دنیا بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 183,000 نئے کیسز کی نشاندہی کی ہے۔ یہ کرونا وائرس کی ابتدا کے بعد سے اب تک ایک روز میں ہونے والا سب سے بڑا اضافہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت کئی ہفتوں سے یہ کہتا آیا ہے کہ کرونا وائرس کا مرکز براعظم امریکہ ہے اور اتوار کے روز شمالی اور جنوبی امریکہ میں 116,000 سے زائد کیسز سامنے آئے۔ براعظم امریکہ میں سب سے زیادہ نئے کیسز برازیل میں سامنے آئے ہیں جس کی تعداد 55,000 رہی۔ اس کے بعد امریکہ میں 36,000 نئے کیسز کی نشاندہی ہوئی جبکہ بھارت میں ایک روز کے اندر 15,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس کی صورتحال کیا ہے؟ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ عدیل احمد۔
دنیا بھر میں کرونا وائرس کے کیسز میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اتوار کو وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ WHO کے مطابق اتوار کو دنیا بھر میں کرونا وائرس کے 183,020 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ اس سے قبل 18 جون کو 181,232 کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ WHO کا کہنا ہے کہ کیسز میں ایک روز کے دوران سب سے زیادہ اضافہ شمالی اور جنوبی امریکہ میں ہوا ہے جہاں مجموعی طور پر 116,000 سے زیادہ نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 87,00,000 ہو گئی ہے جبکہ 461,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن نے 2 ہفتے قبل ملک میں کرونا وائرس کے خاتمے کی نوید سنائی تھی لیکن نیوزی لینڈ میں یہ وبا دوبارہ پھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ نیوزی لینڈ میں پیر کو مزید 2 افراد میں وائرس کی تشخیص کے بعد کرونا کے نئے مریضوں کی مجموعی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ وائرس سے متاثر ہونے والے تمام افراد وہ ہیں جو حال ہی میں بیرون ملک سے وطن پہنچے ہیں۔ تاہم ملک میں ایک مرتبہ پھر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح چین نے بھی کرونا وائرس کی وبا پر قابو پا لیا تھا لیکن گزشتہ 1 ہفتے سے دارالحکومت بیجنگ سمیت چین کے کئی دیگر شہروں میں کرونا کے نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن نے پیر کی صبح جاری ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ ملک میں مزید 18 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ایک روز قبل چین میں 26 کیسز رپورٹ ہوئے تھے، جن میں سے 22 کیسز بیجنگ میں پائے گئے تھے۔ جنوبی کوریا میں بھی مزید 17 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جو گزشتہ ایک ماہ کے دوران ایک دن میں رپورٹ ہونے والے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد جنوبی کوریا نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے لیے نئے ویزوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ادھر بھارت میں اتوار کو کرونا وائرس کے 14,800 سے زائد نئے مریض سامنے آئے، جس کے بعد ملک بھر میں مریضوں کی مجموعی تعداد 4,25,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ بھارت میں وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 13,700 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب برازیل میں کرونا وائرس سے ہونے والی اموات 50,000 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ خیال رہے کہ برازیل امریکہ کے بعد وائرس سے متاثر ہونے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اتوار کو برازیل میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 50,000 سے زائد ہو گئی، جبکہ ملک میں کرونا سے متاثرہ افراد 10,00,000 سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ کرونا کیسز کے باعث برازیل کی معیشت پر دباؤ بڑھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہاں سیاسی عدم استحکام میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رواں سال نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے انتخابی مہم کا دوبارہ آغاز کر دیا ہے۔ کرونا وائرس کے آغاز کے بعد انتخابی مہم میں جو ان کا پہلا جلسہ تھا، ریاست اوکلاہوما کے شہر ٹلسا میں صدر ٹرمپ کے ہفتے کی شام کو ہونے والے جلسے کا مقصد اپنے حامیوں کو متحرک کرنا تھا، تاہم کرونا وائرس کے باعث اس جلسے میں لوگوں کی خاطر خواہ تعداد شریک نہیں ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے خاموش اکثریت کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط قرار دیا۔ انہوں نے اپنے حامیوں کو جنگجو کہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے حامیوں سے 1 گھنٹہ اور 40 منٹ طویل خطاب کیا۔ خطاب کے دوران انہوں نے زیادہ تر اپنے حریف اور ڈیموکریٹک پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو نشانہ بنایا، جبکہ انہوں نے شدت پسند بائیں بازو اور جھوٹی خبروں فیک نیوز کو بھی خطاب کا حصہ بنایا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرونا وائرس کے خلاف اپنے انتظامیہ کے اقدامات کا بھی دفاع کیا، جبکہ امریکہ میں وبا سے 22,00,000 متاثرہ افراد اور 1,20,000 کے قریب اموات جیسے بڑے تعداد کی وجہ انہوں نے وائرس کی تشخیص کے لیے کیے جانے والے بہت زیادہ ٹیسٹ کو قرار دیا۔ ان کے مطابق ان کی انتظامیہ نے لاکھوں لوگوں کی زندگی کو محفوظ بنایا ہے۔ صدر ٹرمپ نے خطاب میں زیادہ تر ملک کے داخلی امور کا ذکر کیا۔ البتہ انہوں نے شدت پسند تنظیم داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی کی ہلاکت اور ایران کے پاسداران انقلاب کے میجر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا فخری انداز میں ذکر کیا۔ یہ سال امریکہ میں صدارتی انتخابات کا سال ہے۔ نومبر میں ہونے والے انتخابات میں اب کم وقت باقی رہ گیا ہے۔ صدر ٹرمپ اپنی دوسری مدت کے لیے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، جہاں ان کا مقابلہ ڈیموکریٹ پارٹی کے جو بائیڈن سے ہونے کی توقع ہے۔ اقوام متحدہ کی لیبیا میں تسلیم شدہ حکومت جی این اے نے مصر کے صدر عبد الفتح السیسی کی جانب سے لیبیا میں فوجی مداخلت کی تنبیہ کی مذمت کی ہے اور ایسے کسی بھی اقدام کو اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ وقار محمد خان کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
لیبیا کی حکومت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ لیبیا میں براہ راست مداخلت دشمنی پر مبنی اقدام ہوگا، اگر مصر نے ایسا کچھ کیا تو اسے اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ لیبیا کے ذرائع ابلاغ کے مطابق حکومت کا کہنا تھا کہ ملک کے داخلی معاملات میں مداخلت لیبیا کی خود مختاری پر حملہ ہوگا۔ واضح رہے دو روز قبل مصر کے صدر جنرل ریٹائرڈ عبد الفتح السیسی نے انڈیا دیا تھا، اگر جی این اے کی حامی فورسز نے اہمیت کے حامل شہر سرت کی جانب پیش قدمی کی تو مصر لیبیا میں براہ راست فوجی مداخلت کرے گا۔ لیبیا کی حکومت کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ عبد الفتح السیسی کی جانب سے ملک میں براہ راست مداخلت یا باغی رہنما مسلح ملیشیا یا کرائے کے فوجیوں کی حمایت کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق لیبیا کی صدارتی کونسل کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے، خلیفہ حفتر کی حمایت کرنے والے ممالک ان کی شکست کے بعد اب سیاسی حل اور مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں۔ کونسل کا بیان میں مزید کہنا تھا کہ پورا لیبیا سرخ لکیر ہے، یہ لکیر بیانات سے نہیں بنائی جا سکتی۔ مصر کے صدر نے لیبیا کے شہر سرت اور الجفرا کو مصر کے لیے سرخ لکیر قرار دیا تھا۔ صدر عبد الفتح السیسی نے مصر کی فوج کو احکامات جاری کیے ہیں کہ وہ ملک کے اندر اور بیرون ملک کسی بھی کاروائی کے لیے تیار رہے۔ انہوں نے یہ احکامات ایک ایسے موقع پر دیے ہیں جب ترکی کی جانب سے لیبیا کی حکومت کی بھرپور مدد کی جا رہی ہے۔ تیل کے قدرتی ذخائر سے مالا مال ملک لیبیا 2011 میں فوجی حکمران معمر قذافی کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد سے خانہ جنگی کا شکار ہے۔ لیبیا میں 2015 سے اقتدار کے لیے رسا کشی جاری ہے۔ ایک جانب اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ حکومت جی این اے ہے، جبکہ دوسری جانب فوجی کمانڈر خلیفہ حفتر عبد الرحمان کی فورسز ہیں۔ ملک کے مشرقی حصے پر جنرل حفتر کا قبضہ ہے، جبکہ دارالحکومت طرابلس سمیت ملک کے مغربی حصے پر اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ حکومت جی این اے کا کنٹرول ہے۔ کمانڈر حفتر کو مصر، متحدہ عرب امارات اور روس کی حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے اپریل 2019 میں دارال حکومت طرابلس پر حملہ کر کے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، تاہم وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ دوسری جانب جی این اے کی حکومت کا سب سے بڑا معاون ترکی ہے۔ حالیہ چند مہینوں میں ترکی نے لیبیا کی مدد میں کافی حد تک اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد حکومتی فوج نے نہ صرف کمانڈر حفتر کی فورسز کا دارالحکومت پر حملوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، بلکہ اب وہ ملک کے دیگر علاقوں کی جانب پیش قدمی کر رہی ہے۔ سرکاری فورسز اب ملک کے ساحل شہر سرت کی جانب بڑھ رہی ہیں، جو کہ اہمیت کا حامل علاقہ ہے، کیونکہ یہاں لیبیا کے تیل کے اہم ذخائر ہیں اور اس پر کمانڈر حفتر کا کنٹرول ہے۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے مصر کے صدر کے بیان کی حمایت کی ہے، جبکہ اردن کی وزارت خارجہ نے بھی قاہرہ کے اقدامات کے حق میں بیان جاری کیا ہے۔
خبریں ختم ہوئیں، ابھی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کے لیے کچھ مزید رپورٹیں پیش کریں گے، ہمارے ساتھ ٹھہریے گا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور اب آئیے خبروں کے بعد پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ تجزیاتی رپورٹیں۔ دنیا بھر میں پاکستان سمیت کووڈ 19 کے دور میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر رسائی میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں ڈیجیٹل پلیٹ فارم استعمال کرنے والوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کی ڈیوائسز کی ہیکنگ ممکن ہے اور ان کی ذاتی معلومات کے افشا ہونے کا خطرہ بھی موجود ہے۔ نفیسہ ہود بھائی کی رپورٹ میں تفصیلات ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
آج کل دنیا بھر میں لوگ گھروں سے کام کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے انٹرنیٹ کا استعمال روزمرہ زندگی میں بڑھ گیا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ جوں جوں انٹرنیٹ کا استعمال بڑھ رہا ہے تو اسی رفتار سے بد دیانت افراد لوگوں کی ذاتی معلومات چوری کرنے میں مصروف ہیں اور نئے نئے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آئی فونز پر نیا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنے سے قبل صارف کو بہت باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں سنیے پنجاب میں بلاگر عدنان عادل اور سندھ میں ایک نجی ڈیجیٹل ٹی وی عوامی آواز کے مالک جبار خٹک کے ساتھ بات چیت۔ عدنان عادل سے شروع کرتے ہیں، ان کا کہنا تھا،
جب سے کووڈ 19 ہوا ہے تو بچے جو ہیں زوم پہ پڑھ رہے ہیں اور بہت سی اپلیکیشن فیس بک پہ استعمال ہو رہی ہیں اور ٹویٹر پہ استعمال ہو رہی ہیں، تو جب آپ اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں تو وہ آپ کا ڈیٹا بھی ایکسیس مانگتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم آپ کے فون کے ڈیٹا کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ وہ جب الاؤ کرتے ہیں تو آپ کا پورا فون کا جو ڈیٹا ہے وہ انسیف ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ انٹرٹینمنٹ سائٹس کو سبسکرائب کرتے ہیں، جیسے نیٹ فلکس ہے اور اس طرح کی بہت سی سائٹس ہیں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کو ایسی کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں واٹس ایپ کے اوپر، آپ کو نمبر معلوم نہیں ہوتا، جب آپ اس کو چیک کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کوئی لتھوانیا کا نمبر ہے، ایسٹرن یورپ کا نمبر ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے یہ بات نوٹ کی ہے۔
ہم جبار خٹک کی طرف آتے ہیں، انہوں نے عوامی آواز ڈیجیٹل ٹی وی لانچ کیا۔ خٹک صاحب، اس وقت بہت سارے ایسے آپ کے ورکرز ہیں جو گھر سے کام کر رہے ہیں کیونکہ کورونا کی وجہ سے وہ دفتر نہیں آ پا رہے ہیں، آپ نے ان کو کوئی ہدایات دی ہیں کہ کیونکہ وہ انٹرنیٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ہیکنگ بھی زیادہ ہو سکتی ہے؟
دیکھیے، جب سے انٹرنیٹ کا استعمال ہوا ہے اور تھوڑی اویئرنیس بنی ہے تو ہم اپنی سیکورٹی کو تھریٹ میں فیل کرتے تھے، چونکہ شروع میں تو یہ ساری ایک ٹیکنالوجی یا یہ سسٹم ہی نیا تھا، تو پھر بعد میں یہ پتہ چلا کہ مختلف وائرس جو ہے اور ہیکنگ کا سلسلہ بھی جو ہے، تو اس وقت سے ہی یہ ہوا کہ ہم اپنی ڈیجیٹل سیفٹی اور سیکورٹی کا خیال جو ہے نا وہ رکھیں۔ اس میں ہم وقتاً فوقتاً مختلف قسم کے جو ہے نا وہ مینولز مرتب کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں، لیکن دیکھیں جتنا زیادہ استعمال ہوگا تو رسک تو جو ہے نا وہ بڑھیں گے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے کہ ایروپلین کے حادثات ہوتے ہیں، تو جو شخص جتنے زیادہ ہوائی جہاز استعمال کرے گا وہ اتنا ہی ولنریبل ہوگا۔
عدنان عادل، آپ بتائیں، جب ہم زوم پہ کنیکٹ کرتے ہیں امریکہ سے یا اسکائپ پہ، تو بغیر پاسورڈ کے، بغیر جو آپ کا اپنا نام ہے لاگ ان نیم، اس کے بغیر آپ کبھی کنیکٹ کر ہی نہیں سکتے، کیا پاکستان میں ایسا ہے؟
نہیں، پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، آپ کا اپنا پاسورڈ اور یوزر نیم ہونا چاہیے اور وہ ایک باقاعدہ پروسیس ہے، اس سے آپ کو گزر کر ہی اس سے ایکسیس ملتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ آئی ٹی کے بہت ایکسپرٹ ہیں وہ ان سب
سافٹ ویئر سے ایک قدم آگے ہوتا ہے. اب چونکہ اسمارٹ فون کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے, اسمارٹ فون سے ہی ہر کام ہو رہا ہے, فیس بک ہو رہی ہے, ٹویٹر ہو رہا ہے, اور اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ ہوئی ہیں, یوٹیوب ہو رہا ہے, اور تمام بینکس کی ٹرانزیکشنز بھی ہو رہی ہیں, اور زوم بھی عموماً بہت سے لوگ فیس اس کے ذریعے اسمارٹ فون کے ذریعے استعمال کرتے ہیں. تو اس کے ذریعے لوگوں کا یا جو پرائیویٹ ہیکرز ہیں ان کا عمل دخل بڑھ گیا اور پرائیویسی بہت کم ہو. اور میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں کہ وہ اپنے ایک خاص ریڈیس میں, مثلاً 3-4 کلومیٹر کے ریڈیس میں جو لوگ فون استعمال کر رہے ہیں, وہ کسی کے بھی فون کے پورے ڈیٹا کو گریب کر سکتے ہیں یا اس میں انٹر ہو سکتے ہیں.
خٹک صاحب, کیا جب آپ کے پروگرامز کرتے ہیں آن ایئر تو آپ نے دیکھا کہ پروگرامز کو روکا گیا, بیچ میں کاٹ دیا گیا؟
نہیں, میرا خیال ہے کہ اس قسم کی کوئی ابھی تک تو نہیں آئی, لیکن یہ کہ مختلف قسم کی ویب سائٹس کو جو ہے نا وہ پروہیبٹ قرار دیا گیا ہے, اور اس کے لیے ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ آپ پاکستان میں اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرتے, وہ وہی ایک گیٹ وے پر ہی جو ہے نا اسے روک دیا جاتا ہے, وہ فلٹر کر دیا جاتا ہے. تو اس قسم کی چیزیں تو ہیں.
ابھی آپ لاہور میں بلاگر عدنان عادل اور کراچی میں عوامی آواز ڈیجیٹل ٹی وی کے مالک جبار خٹک کو سن رہے تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
سندھ میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے باعث صوبائی حکومت نے 18 جون کی شام سے کراچی کے متعدد اضلاع میں لاک ڈاؤن کا نفاذ کر دیا جو 2 جولائی تک جاری رہے گا. کراچی پاکستان کا واحد میٹروپولیٹن سٹی ہے. 2 کروڑ کی آبادی والے اس شہر میں کووڈ کے مریضوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی ہے. چنانچہ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ سندھ میں کلسٹر سیمپلنگ کے ذریعے جو اعداد و شمار سامنے آئے انہی کی بنیاد پر ان علاقوں میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا. پیش خدمت ہے مدثرہ منظر کی رپورٹ میں تفصیلات.
پرچون کی دکانیں اور میڈیکل سٹور اس لاک ڈاؤن کے دوران دن 11 بجے سے شام 5 بجے تک کھلے رہیں گے. ڈاکٹر عمر ایوب خان پاکستان میں سارک کی پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر ہیں, کامن ویلتھ میڈیکل ٹرسٹ ہیلتھ انیشیٹو پاکستان کے ڈائریکٹر اور امریکن میڈیکل سوسائٹی کے رکن اور رائل سوسائٹی آف میڈیسن یونائیٹڈ کنگڈم کے اوورسیز فیلو ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کراچی پاکستان کا واحد میٹروپولیٹن سٹی ہے. 2 کروڑ کی آبادی والے اس شہر میں کووڈ کے مریضوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ سرکاری ہسپتالوں میں اب جگہ نہیں رہی. چنانچہ کلسٹر سیمپلنگ کے ذریعے جو اعداد و شمار سامنے آئے ان کی بنیاد پر ایک روز پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اب لاک ڈاؤن کے سوا چارہ نہیں ہے.
کراچی کی جو صورتحال اس وقت انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے, کیونکہ یہاں پہ لوگوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کو بالکل آبزرو نہیں کیا. اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے پاکستان کی, بلکہ واحد میٹروپولیٹن سٹی ہے, اور ایک اندازے کے مطابق اس کی آبادی 2 کروڑ سے بڑھ چکی ہے. جو سینسز میں آئی تھی اس کے اوپر لوگوں کا اعتراض تھا کہ کافی کچی آبادیوں کو شامل نہیں کیا جا چکا, تو 2 کروڑ سے بڑی ہوئی آبادی ہے. اور جب جس جگہ پہ پڑھائی کی کمی ہوگی, لکھائی پڑھائی کی کمی ہوگی, تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس چیز کو سیریسلی نہیں لے پائیں گے. اور جب وہ سیریسلی نہیں لے پائے تو سندھ میں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ مریضوں کے لیے کوئی بیڈس سرکاری ہسپتالوں میں مکمل طور پہ ختم ہو چکے ہیں, اور اس کے نتیجے میں اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں بچا کہ یہ لاک ڈاؤن کو لگائیں ان جگہوں پہ جہاں سے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. یہ سلیکٹیو لاک ڈاؤن ہے, کلسٹرز لیے جاتے ہیں, اور ہم اس کو پروبیبلٹی سیمپل, 2 ٹائپ کے سیمپلنگ ہوتی ہیں, پروبیبلٹی اور نان پروبیبلٹی. پروبیبلٹی سیمپلنگ کے اندر ہم کلسٹرز اٹھاتے ہیں, ایک کلسٹر ایک جگہ سے لیا, جیسے کرنگی سے لے لیا, ایک کلسٹر آپ نے جا کے لے لیا صدر بازار سے لے لیا, ایک آپ نے جا کے ڈیفنس سے لے لیا. مختلف علاقوں سے جب آپ کلسٹر سیمپلنگ لیتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس جگہ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, اور پھر اس کو سلیکٹیو لاک ڈاؤن کہتے ہیں کہ جن علاقوں میں زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں وہ کمشنر کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, ان علاقوں میں وہ لاک ڈاؤن کرتے ہیں.
ڈاکٹر مرزا علی اظہر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سندھ کے صدر ہیں. انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کو لوگ سنجیدگی سے نہیں لیتے, انہیں یقین ہی نہیں ہے کہ کرونا وائرس کی وبا سے ان کی جان کو خطرہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم میڈیسن کی زبان میں کہتے ہیں گولڈن آور, کہ ایمرجنسی میں مریض کے لیے پہلا 1 گھنٹہ اہم ہوتا ہے.
ہمارے میڈیسن میں کہتے ہیں گولڈن آور. مثال کے طور پہ ایک آدمی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے,
بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی, تو اس کا گولڈن آور اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو ایز سون ایز پاسبل اسپتال میں شفٹ کر دیں اور وہاں جا کے جہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کر لیں, اس کو بلڈ وغیرہ لگا کے جو اس کا لاس ہے اس کو پورا کر دیں, اس کو کر دیں. اگر وہ گولڈن آور اگر مس ہو جاتا ہے اور اتنی بلیڈنگ اس کو ہو جاتی ہے کہ پیشنٹ اگر کولیپس ہو جائے اور پلس لیس بی پی لیس ہو جائے, تو آپ دو تین گھنٹے کے بعد اگر آپ اس کو اسپتال لے کے جاتے بھی ہیں تو وہ مطلب بلیڈنگ سے پیشنٹ خدا نہ خاصا مر جائے گا.
اور بدقسمتی سے پاکستان میں وبا کے خلاف یہ گولڈن آور ہی ضائع کر دیا گیا.
وہ گولڈن آور ہم نے مس کیا ہے یہاں پہ نا مطلب.
اور ان کے مطابق رہی صحیح کسر سپریم کورٹ کے فیصلے نے پوری کر دی, جس کے تحت لاک ڈاؤن ختم کرنا پڑا.
ہاں صوبائی حکومت نے تو کیا نا, سندھ گورنمنٹ نے اگر کمپیریٹیولی آپ دیکھیں تو سندھ گورنمنٹ نے شروع میں بہت اچھا کیا, لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جب سندھ گورنمنٹ اس اسٹیج پہ پہنچی گئی تھوڑی سی بہتر صورتحال ہونی شروع ہوئی تو پھر ہمارے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا, اور سپریم کورٹ نے ایک دم سے کہا کہ جی پورا ملک کھول دیں, یہ تو مطلب کہ یہ اس فیصلے کے سامنے مجبور ہو گیا کہ اگر آپ فیصلے پہ عمل نہیں کریں گے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائے گا ان کے خلاف.
ڈاکٹر مرزا علی اظہر نے کہا کہ بعض اوقات جب وہ اپنے ہی لوگوں کو ماسک کے بغیر دیکھ کر استفسار کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ماسک جیب میں رکھ کر گھوم رہے ہیں.
مطلب وہ جیب میں ماسک رکھ لیں گے, اور میں جب ہاسپٹل جاتا ہوں تو میں کسی کو پکڑ کے پوچھتا ہوں کہ آپ کا ماسک کہاں ہے, وہ جیب میں سے نکالتا ہے, لگا لیتا ہے وہ.
حال ہی میں ڈیکسامیتھازون نامی ایک دوا کو ڈاکٹروں نے کرونا وائرس کے مریضوں کی جان بچانے کے لیے مؤثر قرار دیا ہے. ڈاکٹر عمر ایوب اس بارے میں پر امید ہیں کہ برطانوی ڈاکٹروں نے جس دوا کو کووڈ 19 کے مریضوں کی جان بچانے کے لیے کامیاب قرار دیا ہے وہ بے حد سستی ہے اور عام دستیاب ہے, اور اس سے ان مریضوں کو بچایا جا سکے گا جو وینٹیلیٹر سے کبھی واپس نہیں آتے.
ڈیکسامیتھازون کے بارے میں انگلینڈ سے اور آکسفورڈ سے مختلف جگہوں سے خبر آئی ہے, جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی دی ہے ان کے, کہ ڈیکسامیتھازون سرٹیفائیڈ ہو گئی ہے, کہ اگر پہلے پتہ چل جاتا تو جو لوگ وینٹیلیٹر پہ تھے کم از کم 5,000 to 10,000 لوگوں کی ڈیتھ نہ ہوتی. تو اس کے ریزلٹس بڑے اچھے آئے ہیں, تو اس سے ہمیں ایک امید پیدا ہوگی ہے دنیا بھر کے لیے کہ وینٹیلیٹرس کے کیسز میں, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں 10% ڈیتھ ہے جو وینٹیلیٹر پہ جا رہے, تو اب ہمیں یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ وینٹیلیٹرس کے کیسز پہ شاید ڈیتھ سے بچا جا سکے. ڈیکسامیتھازون ایک عام سی دوائی ہے جو اسٹیرائڈ ہے اور جو اویلیبل ہے مارکیٹ میں, 150-200 rupees کا انجیکشن اویلیبل ہے اور 20 rupees کا ایک پلتا ملتا ہے, گولیاں ہم دیتے ہیں لائف لانگ.
مگر اس بارے میں ڈاکٹر مرزا علی اظہر نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں یہ خبر پہنچتے ہی مارکیٹ میں یہ دوا نایاب ہو گئی ہے.
مطلب یہ آپ دیکھیں جس دوا کا نام آئے کہ یہ چیز جو ہے کووڈ کے لیے ہوگی, وہ اسی دن مارکیٹ سے ایسی غائب ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ دوا کہاں گئی. ڈیکسامیتھازون ابھی جو مطلب کورٹیسون کے اوپر ابھی ایک نئی ریسرچ آ گئی ہے کہ ڈیکسامیتھازون یوز ہوگی. ڈیکسامیتھازون بہت ہی سستی دوا تھی, بہت سستی دوا, یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ روپے آنے والی جس کو قیمت کہتے ہیں نا, یہ وہ قیمت تھی. وہ اب وہ 10 rupees کی جو دوا تھی وہ 1,000 rupees کی اس میں مارکیٹ میں نہیں مل رہی. ایک دن کے اندر پوری مارکیٹ سے ڈیکسامیتھازون اٹھا کر اس کا ذخیرہ کر لیا گیا. تو یہ ہماری حکومت کی ریٹنگ ہے ان لوگوں کے اوپر نا, کہ یہ مطلب اس بات کو دیکھیں کہ کن لوگوں نے ذخیرہ کیا ہے, کہاں سے نکل کے آ رہی ہے. پھر مارکیٹ میں 1,000 rupees کی بک تو رہی ہے نا, وہ اس کا مطلب کسی نہ کسی کے پاس وہ ذخیرہ ہے جو 10 rupees کی دوائی 100 rupees کی دوائی خرید کے اور اس کو 1,000 rupees میں بیچ رہا ہے.
انہوں نے کہا کہ سرکاری ہسپتالوں میں جگہ نہ ملنے پر اگر کوئی مریض کسی نجی ہسپتال میں لے جایا جاتا ہے تو اس سے لاکھوں روپے چارج کیے جاتے ہیں.
کورونا جس کو لگے گا اور جس طریقے سے ہوگا, اس کے بعد پھر ہمارے کوئی ہسپتالوں میں بیڈس باقی نہیں بچے. اور اس کے اوپر جو سب سے بڑی افسوسناک بات ہے کہ جتنے بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں انہوں نے مطلب اپنے ریٹس لگا رکھے ہیں کہ بھائی یہاں پہ اگر کورونا کا پیشنٹ ہم لیں گے تو 1.5 lakh rupees پر ڈے کے سیم چارج کریں گے, اور 10 days کا پہلے آ کر جمع کر دیں, اٹ مینس کہ 15 lakh rupees ایک آدمی وہاں جمع کرائے پھر وہ اسپتال میں داخل کریں گے.
ڈاکٹر عمر ایوب کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو لوگ وسائل نہیں رکھتے ان کے لیے کرونا کا ٹیسٹ کروانا بھی ممکن نہیں.
پرابلم یہ ہے کہ اب میں آپ کو بتاؤں, میں خود 2-3 لوگوں کو بھیج چکا ہوں سرکاری اسپتالوں میں ٹیسٹ کرانے کے لیے, ان کا فری ٹیسٹ نہیں ہو سکا اور وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے. جب ان کو پرائیویٹ سیکٹر بھیجا گیا تو 9,000 rupees کا ٹیسٹ تھا, انہوں نے ٹیسٹ نہیں کرایا. دیہاتوں میں 9,000 rupees کون افورڈ کر سکتا ہے ایک ٹیسٹ کرانے کے لیے, اور ایک فیملی میں اگر 8-10 members کا ٹیسٹ کرایا جائے تو 80-90,000 rupees, جبکہ ان کی ماہانہ انکم ہی 15,000 پوری فیملی کی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ پاسبل ہے. اگر گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہوتا پیریفریز میں تو یہ ٹیسٹ پاسبل نہیں ہے, لوگ مرتے جائیں گے.
انہوں نے کہا کہ اسی لیے وہ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ جن علاقوں میں مریض زیادہ سامنے آئیں وہاں سخت لاک ڈاؤن کیا جائے. ڈاکٹر مرزا علی اظہر کہتے ہیں ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں, ایک غربت اور ایک انسانی جان, اور ان کے نزدیک انسانی جان کی اہمیت زیادہ ہے.
معیشت میں بھی دو چیزیں ہیں کہ ایک ہے بھوک اور ایک ہے غربت. تو بھوک سے مطلب ہے کہ یہ قوم کسی کو بھوک سے نہیں مرنے دیتی. ہمارے یہاں کی یہ خاصیت یہ اچھائی یہ بھی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ کسی کو بھوک سے نہیں مرنے دیتے. آج تک کوئی آدمی کسی جگہ کوئی رپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی آدمی بھوک سے مر گیا ہو. غربت تو بہرحال پہلے بھی تھی, پہلے ہم کووڈ کے آنے سے پہلے ہم کون سے امیر آدمی تھے.
ڈاکٹر عمر ایوب کہتے ہیں کہ اس وقت جو پالیسی چل رہی ہے اس کے تحت 5 روز تک شام 7 بجے تک کام کرنے, سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک پہننے کی بات کی گئی ہے.
لیکن اس پالیسی کے ساتھ جو نمبر آف کیسز آ چکے ہیں 156,875 کل تک تھے, آج یقیناً 160,000 کراس کر چکے ہیں. 160,000 کی ہماری گنجائش ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاکستان میں رجسٹرڈ ڈاکٹر ہی 150,000 سے زیادہ رجسٹرڈ ڈاکٹر ہی نہیں ہے, اور ان میں پھر وہ ڈاکٹر جو کرونا کو ٹریٹ کر پائے وہ 20,000 بھی نہیں ہے. تو یہ کس طرح, اور پھر انٹینسو کیئر ڈاکٹر جو ہیں وہ 4,000-5,000 بھی نہیں ہے. تو میں حیران ہوں کہ یہ ہم اس طرف جا رہے ہیں, ہم اٹلی کی طرف تیزی سے روانہ ہیں, جو اٹلی کی طرف ہوا اس طرف ہم روانہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہی اگر ہمیں بچا دے تو بچا دے, ورنہ حالت انتہائی مخدوش ہے پاکستان کی اس وقت, اور ہمیں کچھ ہنگامی بنیادوں پہ کوئی فیصلے کرنے پڑیں گے.
دونوں ممتاز طبی ماہرین نے زور دے کر کہا کہ حکومت کو جلد کوئی پالیسی بنا کر اس پر سختی سے عمل کروانا ہوگا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت جلانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت